قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جو فقہ اسلامی کی اصل ہیں، ان آیات کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہ نے مسائل بیان کیے ہیں ان کا ماخذ کیا ہے۔ ان کا ماخذ قرآن پاک کی تقریباً 500 کے قریب آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان کیے اور پھر ان کے احکامات کی تشریح، توضیح اور جزیات فقہ کلام نے مزید جو ہے قرآن و سنت سے استنباط فرمائے ہیں۔ آج دو آیات ہمارے پیش نظر ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39۔ آیت نمبر 38 کا تعلق محارم کے نفقے سے ہے اور ضمناً اس آیت کے مضامین پر بھی گفتگو ہوگی، اور جو آیت نمبر 39 ہے اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے ایک بندہ دوسرے کو گفٹ دیتا ہے تو سامنے والا بھی اس کو اسی طرح گفٹ دے، اس کا کیا حکم ہے، اور اگر دوسری تفسیر کی جائے، سود کا جو ہے وہ معروف معنی مراد لیا جائے، تو پھر ربا کے تعلق سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو یہ دو جو آیات مبارکہ ہیں آج کے پروگرام کا موضوع ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 38 کی طرف، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے،
فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔
محترم ناظرین کرام، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت کی، اس کا ترجمہ سماعت کیا، کہ اس آیت مبارکہ میں تین طرح کے لوگ بیان کیے گئے۔ ایک قریب رشتہ دار، والمسکین اور مسکین لوگ، وابن السبیل اور مسافر، ایک شخص جو ہے وہ سفر میں ہے اور وہ مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مسکین اور مسافر تو خاص مالی کیفیت کے تعلق سے اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہر صورت کے اندر حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ تو بعض ائمہ نے تو تفسیر یہ کی حق سے کیا مراد ہے۔ ان کا پہلا تو حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک، تقریم کا معاملہ کیا جائے، پہلا تو حق ان کا یہ ہے۔ اور بعض صورتوں کے اندر جو ہے ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ کس کا، کس پر نفقہ واجب ہوتا ہے، اس حوالے سے پوری ایک تفصیل ہے کہ اولاد اگر نابالغ ہے اور ان کا کوئی مال نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نابالغ ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کی اپنی ملکیت میں مال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا گفٹ انہیں دیتے رہتے ہیں، لوگ دیتے ہیں یا والدین دیتے ہیں، اور وہ گفٹ بچے کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ ہر گفٹ بچے کی ملکیت میں آئے ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات رسم و رواج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی دے رہی ہوتی ہے اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ والدین کو دیا گیا ہے، اولاد کو نہیں دیا گیا۔ کچھ تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس مال کی کہ جو بچوں کی ملکیت میں آ گیا۔ اگر بچے صاحب نصاب ہیں تو والدین پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بچوں کا یہ مال کس طرح خرچ کیا جائے ان کے اوپر؟ بچوں کے جو اپنی ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بچوں کا ڈائپر آتا ہے، بچوں کے کپڑے آتے ہیں، بچوں کا دودھ آتا ہے، تو یہ پیسے والدین پھر انہی پر خرچ کر دیں یا بچا کر رکھیں، ان کا ایک بیلنس بنتا رہے گا اور جب بڑے ہوں گے تو کام آ جائے گا۔ کئی طرح کے احکام میں، لیکن آج ہمارا فوکس ہے چونکہ موضوع ہے سورہ روم کی آیت نمبر 38 کی تفسیر، اور اس میں بیان کیا گیا جو رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ دینا ہے، ان کا حق تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو پہلی جو صورت یہ بنی کہ نابالغ اولاد ہے اور ان کی ملکیت میں مال نہیں ہے، وہ مالی طور پر محتاج ہیں، تو باپ پر جو ہے بچوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ باپ بھی محتاج ہو، مفلوج ہو، بعض ایسی صورتیں بن جاتی ہیں تو نفقہ جو ہے وہ دادا کی طرف، بعض صورتوں میں دادا اور ماں کی طرف بھی آتا ہے۔ تو یوں ایک پوری تفصیل ہے اس کے اندر۔ اور اگر لڑکا بالغ ہے لیکن اپاہج ہے یا عقل سلامت نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس صورت میں بھی باپ پر اس کا نفقہ آئے گا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا کلچر ہے، اولاد بالغ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی، بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، والدین جو ان پہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی تعلیم پر، تربیت پر، ان کے رہن سہن پر، تو اس طرح کے مسائل عام طور پر کم پیش آتے ہیں۔ ہمارا کلچر بہتر ہونے کی وجہ سے، خاندانی سسٹم مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ پر لکھا رہے گا کہ اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے، بیٹا بالغ ہو گیا اور وہ اپاہجی کی وجہ سے محتاج ہے یا مجنون ہے، تو اس کا جو نفقہ ہے وہ باپ پر لازم ہوگا۔ لیکن لڑکی کا حکم الگ ہے، نابالغ میں تو لڑکا اور لڑکی برابر ہیں، لیکن لڑکی جو ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی لڑکی کا نفقہ باپ پر رہے گا۔ تو شادی کے بعد وہ شوہر کے ذمے میں آ جاتی ہے، شوہر جو اس کے نام و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ہم دوسری صورت کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو تھا والدین کے اوپر ایک ذمہ داری، اب باپ اور ماں محتاج ہو گئے ہیں، وہ حاجت مند ہیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ محترم ناظرین کرام، یہ تو تھا بچوں کے حوالے سے تفصیل، اب بچوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے تعلق سے؟ تو دیکھیے، ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، اگر تنگ دست ہوں تو ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہوگا، اگرچہ کے کمانے کے لائق ہوں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاؤ کما کے لے کر آؤ، نہیں، ان کی ملکیت میں مال نہیں ہے اور وہ تنگ دست ہیں، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کا جو نفقہ ہے اولاد پر رہے گا، یعنی نانا نانی کا نواسوں پر، نواسیوں پر، ماں باپ کا جو ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پر، تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پوتا پوتیوں پر دادا دادی کا نفقہ، اور بالفرض یہ صاحب مال ہیں، اب اولاد پر یہ ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ان کے اوپر اب نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے باپ کا نفقہ بیٹے پر آ رہا ہے تو وہ بیٹی پر بھی آتا ہے، یعنی بیٹی اگر ادا کر سکتی ہے، ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مال ہو، ذرائع آمدنی ہو، کماتی ہو، لیکن اگر وہ کماتی ہے، ذرائع آمدنی اس کے ہیں، تو اس پر بھی نفقہ آئے گا اور برابر آئے گا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک نے حکم دیا فآتی ذی القربی حقہ، اہل قرابت کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو اس کا حق دو، بیٹی کو اس کا حق دو، یا باپ کو اس کا حق دو، یا ماں کو اس کا حق دو، بلکہ اہل قرابت دار جو بھی ہوں گے ان کے حقوق ہیں، جہاں ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، بھلائی کا معاملہ کیا جائے، مکاتا نہ ہو، آپس کے اندر ناراضگیاں نہ ہوں، بات چیت ترک کر دینا، قطع کلام نہ ہو، وہیں پر مالی تعلق سے بھی جو نفقہ ہے، خاص طور پر کہ ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ مستقل ان کو ملتا رہے، اور اس تعلق سے کوئی تنگی ان پر نہ ہو۔ تو جس طریقے سے ابھی ہم نے تفصیل سنی ہے کہ باپ کے اوپر اولاد کے تعلق سے کیا حکام ہے، اور اولاد کے اوپر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے تعلق سے کیا حکام ہیں۔ اب جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے وہ رشتہ دار جو محارم ہیں۔ کون کون سے رشتہ دار محارم ہوتے ہیں جناب؟ دیکھیں، محارم کے اندر آ جاتے ہیں چچا آ گیا، ماموں آ گیا، خالہ آ گئی، تو جو رشتہ دار محارم ہیں اگر وہ محتاج ہیں تو جو اہل قرابت ہیں ان کے اوپر ان کا نفقہ لازم ہوگا، واجب ہوگا ان کے اوپر۔ تو یہ ایک اور کیٹیگری ہے کہ جو قرآن پاک کا جو یہ لفظ ہے یہ اپنی وسعت کے اندر لیے ہوئے ہے، کیونکہ یہاں ماں باپ کا ذکر نہیں ہوا، اولاد کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ ان کی تخصیص کرنا مقصود ہی نہیں تھا یہاں پر۔ یہاں تمام جو اہل قرابت ہیں ان کو داخل کرنا مقصود تھا۔ تو اب اہل قرابت میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقہ کی جو تفصیل ہے اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی پتہ چلا کہ صلہ رحمی کے اندر کون کون سے جو اصناف ہیں رشتہ داری کے وہ شامل ہیں، اولاد، والدین، ان کے والدین، اور پھر جو محارم رشتہ دار ہیں، یہ محارم رشتہ دار صلہ رحمی کے اندر موجود ہیں۔ ایک چوتھا کیٹیگری آتی ہے کہ محارم تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ کا رشتہ ہے، نسبی رشتہ داری نہیں ہے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے محرم کا رشتہ پیدا ہو گیا، یہ جو کیٹیگری ہے یہ نفقہ واجب ہونے کے تعلق سے اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے پچھلی کیٹیگری پر جو بات ہوئی اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ محارم رشتہ دار ان کا جو نفقہ ہے وہ واجب ہوگا، اور ظاہر بات ہے اگر کوئی خالہ ہے تو خالہ کے بہت سارے بانجے ہو سکتے ہیں، تو خالہ کی اپنی اولاد پر پہلے ذمہ داری ہے، وہ اولاد بھی نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے تو پھر بھانجوں پر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ ان کا نفقہ اٹھائے۔ تو یوں ایک پوری تفصیل ہے، اور دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ ایک گھریلو زندگی جو ہے اس کو مربوط رکھنے، اس کو بہتر بنانے، اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کا درس دیا ہے، بلکہ دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں خاندانی جو زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنانے، اس کو بھی نکھارنے، اور اس کے اندر بھی جو حقوق کے تقاضے ہیں اس کے پورا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں بیان کر چکا کہ یہاں دو احتمالات موجود ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں نفقہ مراد ہے فآتِ ذی القربیٰ میں، کہ ادا کرو ان کا حق، اور دوسرا یہ کہ حسن سلوک مراد ہے۔ تو بعض اوقات ایسی کیفیت تو نہیں ہے کہ وہ نفقے کے محتاج ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر نفقہ تو چلیں جیسے تیسے دال روٹی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بنیادی ضرورتیں آ جاتی ہیں، اور پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کے اندر ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، بیہیویئر اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر تکریم آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وقت دینا آ جاتا ہے، جو خوشی اور غمی کے مواقع ہیں ان خوشی اور غمی کے مواقع پر جو ایک سلیم الفطرت آدمی کو کرنا چاہیے وہ تمام کے تمام رویے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ محتاج ہیں، کوئی مالی ضرورت ہے، کوئی علاج معالجہ کا معاملہ ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی موت میت کا معاملہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بیماری کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر بھی انسان اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تب بھی اپنی جو صاف رقم ہے ان کے ذریعے اپنی جو اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں، جو نیڈی ہیں، جن کو احتیاج ہیں، جن کا ہاتھ تنگ ہے، تو سارے کے سارے جو مراحل ہیں اس نے سلوک کے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا جو ہے نا وہ مجدہ سنایا یہاں پر کہ مسکین کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا ادا کرو، مسافر کا ادا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سب کرنے میں خیر ہے، بہتری ہے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جو لوگ ہیں، یہ اعمال کرنے والے لوگ، یہ فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ دوسروں کے لیے کون جیتا ہے، دوسروں کا خیال کون کرتا ہے، وہ کرتے ہیں جو اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہ جانے کون کون سی آفت اور بلا کو دور کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ صلہ رحمی کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے، تو صلہ رحمی کرنا بہت ساری آفتوں کو دور کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اچانک موت نہ آنا جب نہیں آئے گی، جب ہی عمر میں اضافہ ہوگا نا، تو موت جیسی آفت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے انسان کی جو عمر ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے اتنی زیادہ نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جوانی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اور عمر ملتی بڑھاپے کی طرف جاتے توبہ کر لیتے، تو یوں لمبی عمر ہونے سے توبہ کے مواقع ملتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی اعتبار سے جو عمر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، کئی اعتبار سے۔ تو عمر جیسی نعمت میں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اضافہ فرما دیتا ہے، تو بتائیے اور کتنی اس کی برکات ہوں گی۔ دوسرا اس میں فرمایا گیا والمسکین، مسکین کے تعلق سے جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں یا اس سے بھی نیچے لوگ ہیں وہ سارے لوگ شامل ہیں، اور مسافر، مسافر کے تعلق سے یہ یاد رکھیے کہ ایک شخص اگرچہ کہ غنی ہے مالدار ہے لیکن سفر میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کے پاس، اب اس کے پاس جو موجود ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اس کے پاس مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت نہیں ہے، تو اس کو جو آپ دیں گے وہ زکوٰۃ میں بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اور طرح طرح کی مدد ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے وہ اس کی مدد صرف کھانے سے نہیں ہوتی، ایک راستہ دکھانے کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے کہ بھائی راستہ اس طرف ہے۔ لوگ بعض اوقات رکتے ہیں، رک کے کسی سے پوچھتے ہیں، تو اچھے رویے کا اظہار کیا جائے، اس کی بات سنی جائے، توجہ دی جائے، رسپیکٹ کی جائے۔ گاؤں دیہات میں آپ چلتے ہوئے بندے سے پوچھ لیں، آپ جانے لگیں گے تو آپ سے کہے گا ٹھہریں آپ، اور کسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے پاس رکیں، کھانا ہمارے پاس کھائیں، یہ بالکل آفر کرتا ہے وہ۔ تو کئی طرح کی جو بھلائیاں ہیں وہ مسافر کے ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ راستہ پوچھنا ہو گیا، بعض اوقات کوئی مسافر ایسا بھی ہوگا کہ جو رات ٹھہرنے کا اس کے ساتھ ایشو ہوگا، بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر فیملی نکلی تھی اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ جناب ٹائر پنچر ہو جائے گا، یہ گاڑی خراب ہو جائے گی، اب سردی ہے، تو کمبل بستر یہ دے کر بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایک مسافر جو ہے، چونکہ سفر جو ہے وہ کتنا ہی جدید زمانہ ہو جائے، سفر کے متعلق وہ بات ختم نہیں ہو سکتی کہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، مشقتیں اس کے اندر آتی ہیں، دشواریاں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو جہاں ضرورت ہے، جہاں دشواریاں ہیں، جہاں ایک شخص پرابلم میں مبتلا ہے، پرابلم کا شکار ہے، تو وہاں اس کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور قرآن پاک نے یہاں پر ہمیں درس دیا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق ہیں، اور ان کے حقوق جب ہم ادا کریں گے تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، دوسری آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 39۔ قرآن پاک میں چار ایسے مقامات ہیں، یعنی جگہیں ہیں، جہاں پر سود کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، سود کی مذمت آئی ہے یا سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مقام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر ایک ہی آیت ہے اور بعض جگہوں پر جیسے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 آیات وہاں پر ہیں۔ چار ایسے مقامات ہیں کہ سود کی حرمت کے تعلق سے جہاں سے استدلال کیا جاتا ہے، اور جہاں سے حرمت یا مذمت جن آیات میں مذکور ہوئی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 بھی ان چار مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور ان چار مقامات کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنے والی کتاب معرفت الربا میں، کہ جس میں دو جگہوں پر تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ پر بہت مختصر سی تفسیر ہے تاکہ قارئین جو ہے ایک نظر میں ان آیات کا معنی اور مفہوم اور مختصر تشریح سمجھ سکیں، اور دوسرے مقام پر کچھ تفصیلی تفسیر اور نتائج اور تفسیری نکات بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ان آیات کے ضمن میں جو ایک علمی نکات ہیں اور جو سیکھنے سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکھی سمجھی جا سکیں۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 39 جو ہے، اس کی اصل میں دو تفسیریں ہیں۔ ربا کا لغوی معنی ہے اضافہ یا بڑھوتری، انکریزنگ، اضافہ، گروتھ، تو لغوی معنی اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا معروف معنی ہے، جس معروف معنی پر جو شرعی معنی ہے ربا، جو ایک حرام کام قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے دو طرح کے تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس مقام پر لفظ ربا لغوی معنی میں ہے، جو کنز الایمان کا ترجمہ ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، تابعین اور صحابہ اکرام سے جو مروی معنی ہیں، وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام مجاہد، امام دحاق، امام سعید بن جبیر، امام مقاتل، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معنی بیان کیا، جو مفسرین نے نقل کیا، وہ یہی بیان کیا کہ یہ آیت لفظ ربا یہاں پر اس آیت کے اندر لغوی معنی میں ہے۔ لیکن دوسرا احتمال اور دوسری تفسیر بھی موجود ہے، آگے چل کر ہم اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو انہی کے دونے ہیں۔
ناظرین اکرام، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وما آتیتم من ربا، جو تم دیتے ہو کسی کو تحفہ، یہاں اضافہ چونکہ لغوی معنی ہے ربا کا، کہ تم کسی کو کچھ تحفہ دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ سامنے والا بھی ہمیں تحفہ دے گا اور وہ ذرا بڑھا کر دے گا۔ بچوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، تم مجھے تحفہ دو میں تمہیں تحفہ دوں گا، تو اگرچہ کہ بچوں کا یوں تحفہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جو انسان کی طبیعت میں رچا بسا ہوا ہے کہ انسان کسی کو کچھ دیتا ہے اور پھر الٹا اس کو کچھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مروت کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مراتب میں سے ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو آپ بس گمسم ہو کے اور بے حص ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ بھی رپلائی کرتے ہیں، آپ بھی بھلائی سے کام لیتے ہیں، آپ بھی اس کو کچھ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ ایسا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، ایک رسم کے طور پر ہو، رواج کے طور پر ہو، تو جائز تو ہے لیکن نیکی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو چیز نیکی نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے۔ تو بعض لوگ جو ہیں جائز رواجوں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو جائز طریقے ہیں ان کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر جائز طریقہ، جائز رواج، جائز رسم غلط نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ تو فرمایا گیا کہ تم وما آتیتم من ربا، تم کسی کو تحفہ دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ واپسی میں بڑھا کر دے گا، فلا یربو عند اللہ، ٹھیک ہے یہ لین دین تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا یہ جو عمل تھا اس نے نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فاولائک ہم المدعفون، تو اس پر تو نیکیاں بڑھا کر دی جائیں گی۔ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، کسی کے ریاکاری کی نیت نہ ہو، احسان نہ جتلاتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں تو کئی گناہوں سے واپس ملے گا ثواب کی صورت میں۔ ناظرین کرام، معاشرت کے اندر رسم و رواج بھی ہوتے ہیں اور کئی طریقے کی رسم رائج ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں تحفے کا لین دین بہت سارے مواقع پر داخل ہو چکا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن پاک نے اس طرح کی رسم کو ناجائز یا حرام قرار نہیں دیا، تو ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی رسم چلتی ہے۔ شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اس کے شادی کے موقع پر کچھ دینا ہے، سوٹ دینے ہیں، اور منگنی کے موقع پر آپ آئیں گے، سوٹ دیں گے، کوئی تحفہ دیں گے، پھر جب اس کے یہاں شادی ہوگی تو پھر آپ وہ چیزیں لے کر پہنچ جائیں گے، تو یہ آپس میں تحائف دینے کا معاملہ بھی ہے، محبتیں بھی بڑھاتا ہے، اور اس کے ایک معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ از خود بہت سارے چیزیں اکٹھی کرنا شروع کرے تو اتنی ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، جیسا کہ جب وہ اپنے دوستوں کو گفٹ دے رہا ہوتا ہے یا بچیاں اپنی سہیلیوں کو گفٹ دے رہی ہوتی ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً دے رہی ہوتی ہیں، اب جب ان کی اپنی شادی ہوئی تو اتنے سارے گفٹ آ گئے، تو کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کی یوں اعانت و مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تحفہ تحائف سے ایک تعلقات بھی استوار ہو رہے ہوتے ہیں، جائز تعلقات۔ یہ رشوت کا معاملہ نہیں ہو رہا کہ جناب ہم رشوت کی طرف جائیں، ظاہر بات ہے دو پڑوسی ہیں، دو ملنے والے ہیں، کزنز ہیں، آپس میں رشتہ داری ہے، یا کسی بھی تعلق سے، بعض اوقات کاروباری تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ فیملی ٹرمز ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جس طرح کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی اگر یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں سامنے والا مجھے واپس دے گا تحفہ میرے شادی کے موقع پر، میری رسم کے موقع پر، میرے عقیقے کے موقع پر، میری منگنی کے موقع پر، یا میرے بچوں کے فلاں فلاں موقع پر یہ دے گا، تو یہ نیت ٹھیک ہے، عمومی حالات میں اس نیت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بہت اعلیٰ و عرفا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ فرمائیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ عمل منع کر دیا گیا تھا، لیکن امتیوں کے ساتھ اس عمل کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی، یعنی آپ اس کا برعکس کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر ایک احسان کرے تو آپ اس کے ساتھ کئی گنا زیادہ احسان کرتے ہیں، تو ایک اعرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے 6 اونٹنیاں عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الہدیۃ رزق من اللہ طیب، تحفہ جو ہے اللہ کے طرف سے پاکیزہ رزق ہے، فاذا اہدیا الی احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کی طرف ہدیہ دیا جائے، فلیقبلھا، چاہیے کہ اسے قبول کرے، ولیعطی خیرا منہا، اور جو قبول کیا ہے اس سے بہتر لٹانے کی کوشش کرے۔ تو عام طور پر رسم و رواج میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب سلامی دی جاتی ہے، ہاں بھی اس نے ہمارے یہاں کتنی سلامی دی تھی، اس نے جناب 1000 روپے دیے تھے، چلو ہم 1200 روپے دے دیتے ہیں، تو یوں ایک اخلاقی جو ہے نا وہ برتری والا معاملہ خاندانوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو رسم و رواج ہے، یہ عین اس کا جو جواز ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بڑھ کر تحفہ دو۔ آج خاندانی معاملات میں سے بہت ساری چیزوں کا جواب مل رہا ہوگا، خاص طور پر جو اسلامی بہنیں یا بچیاں سن رہی ہوں گی تو وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ اچھا تو شریعت میں یہ سب باتیں بھی بیان کی ہوئی ہیں. جی ہاں, سب باتیں بھی قرآن سنت میں بیان کی ہوئی ہیں. اور ہمارے پروگرام کا تو نام احکام قرآن اسی لیے ہے کہ جو احکام ہیں وہ قرآن میں کہاں ہیں. اس پروگرام کی تھیم ہی یہ ہے. تو ہم قرآن سے وہ احکام بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الا لا يرد احدكم هدية اخيه, کہ کوئی تم میں سے اپنے بھائی کا دیا ہوا تحفہ رد نہ کرے, وان وجد فليكافيه, اور اگر وسعت ہے تو اس کا پورا پورا بدلہ ادا کرے. جو مروض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یوں کسی کا تحفہ جو ہے وہ جب ملتا ہے تو تحفہ ملنے کے بعد انہیں بالکل بوجھ ہو جاتا ہے ان کے اوپر ایک, کہ اب اس نے مجھے یہ دیا تو میں اس کو کیا دوں, میں اسے کیا دوں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں ایک باغ میں گئے, تو وہاں ایک ٹیوب ویل لگا ہوا تھا. بہت پہلے کی بات ہے, میں اسے میں فارغ بھی نہیں ہوا تھا, بس آخری مہینہ تھا دورہ دیس جیسے ختم ہوا, اور فارغ تو ایک طرح سے ہو گیا تھا لیکن وہ سال پورا نہیں ہوا تھا. دورہ دیس ختم ہوا اور شعبان میں ہی میں عمرے پہ چلا گیا, 2002 کی بات ہے. تو ایک باغ کے اندر جو ہے وہ ہم گئے قبا کی طرف, خاک شفا کے جتنے بھی اس سے فوائد و لطائف اور اس سے جتنی بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی تھیں ہم نے ساری کیں. اور پھر ہم چلے گئے کہ بھئی اب اس حالت میں کہاں گھومیں گے, تو کہیں نانا دھونا ہونا چاہیے. ایک ٹویل نظر آیا ہمیں ایک باغ میں, خیر وہ تو ہمیں آتے ہوئے نظر آ گیا تھا, ہم پوچھ کر آئے تھے کتنے بجے چلے گا, وہ ٹائم ہو چکا تھا. اب ہم وہاں گئے, وہاں نہایا ہم نے ٹویل کے اندر, ٹویل چل رہا تھا تو کوئی خوشبو تھی میری جیب کے اندر, تو میں نے اس کو خوشبو دی. اب وہ اندرون سندھ کا ایک نوجوان تھا جو وہاں زمینوں میں کام کرتا تھا, اس نے اتنے بڑے بڑے کنستر کھجوروں کے ہمیں پکڑا دیے. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں لیں گے, آپ کا مال تھوڑی ہے, تو مالک کا مال ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مالک نے مجھے دیا ہوا ہے, میرا مال ہے. ہم نے کہا بھائی اتنے بڑے بڑے کنستر ہم کہاں لے کر جائیں گے, سامان ہم نے جہاز میں سفر کرنا ہے, اتنا سامان کس لے جا سکتے ہیں. مطلب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو مروت تھی اور اس کی جو ایک غیرت تھی وہ بالکل گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ہمیں کوئی چھوٹا تحفہ دے, کہ ہم نے اس کو ایک خوشبو دے دی ہے چھوٹی سی, اس کی قیمت مشکل سے کوئی اس زمانے میں 30-35 روپے ہوگی, لیکن وہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے جناب 500,000 کا. تو یوں ایک غریب آدمی بھی جو ہے اس طرح کا جب رویہ کیا جائے اس کے ساتھ تحفہ دینے کا, تو وہ بھی اچھائی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بہتر برتاؤ کرتا ہے. ناظرین کرام, ایک تو تحفہ ہے جس پر کافی تفصیل سے بات ہوئی, اور ایک ہے نیوتا. شادی کے موقع پر جو لفافہ دیا جاتا ہے اسے نیوتا کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک احتمال تو یہ کہ یہ بھی تحفہ ہو. احتمال والی بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ مختلف طرح کی برادریاں ہیں. ایک چھوٹا سا محلہ اگر ہے تو اس میں بھی 25 برادریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں پی آئی بی کو لے لوں, تو پی آئی بی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان سے آئے ہوئے مختلف طرح کے قوموں کے لوگ آباد ہیں. تو کوئی جو ہے نا وہ گجراتی ہے, تو کوئی اردو سپیک ہے, پھر اردو سپیک کے اندر کوئی یو پی کا ہے, تو کوئی دکن کا ہے. یو پی والوں کے الگ رسم و رواج, دکن والوں کے الگ رسم و رواج. گجراتیوں میں کوئی گھانچی ہے, تو کوئی میمن ہے, تو کوئی گودرا کا ہے, ان سب کے الگ الگ رواج. تو یوں بقیہ قوموں کی طرف جائیں گے تو ہر ایک کا اپنا الگ رواج. تو یوں ایک چھوٹا سا ایریا جو کوئی 3 کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہوگا, اس کے اندر اتنے ساری قومیں اور ان قوموں کے اندر اتنے سارے رواج. تو یہ جو چیزیں ہیں مختلف ہوتی ہیں, ہر قوم کے مختلف رواج ہوتے ہیں. تو نیوتے کے اندر ایک تو احتمال یہ ہے کہ نیوتا ایک تحفے کے طور پر دیا جاتا ہو, اور اصل چیز ہے اس برادری کا رواج, دینے والوں کا رواج. ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ سرکل ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پبلک ریلیشن بہت زیادہ نہیں ہوتا, زیادہ تر وہ اپنی برادری کے اندر ہی گھومتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روز ایک نیا پبلک ریلیشن بنتا ہے, روز ایک نیا تعلق نکلتا ہے. جو آج سے 10 سال پہلے والے لوگ تھے ان سے بالکل ملنا جلنا نہیں ہے اب, اور جو آج ہیں ان سے ملنا جلنا ہے. ان کی شادی بیاہ کی دعوتیں ہیں, بعض اوقات علاقے چھوڑ جاتے ہیں. تو یوں اگر کوئی شخص اس نیت سے دیتا ہے کہ بھائی میں کوئی قرض سمجھ کے نہیں دے رہا کہ میں واپسی وصول کروں گا, میں جو دے رہا ہوں وہ میں ایک تحفے کے طور پر دے رہا ہوں, اس نیت کے اندر بچت بھی ہے, عافیت بھی ہے, بہتری بھی ہے, اور اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ہے. تو یہ نیت بہت عافیت والی ہے. تو اب بالفرض کسی کی یہ نیت ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے میں تحفے کی نیت سے دے رہا ہوں اور جب میں ان لوگوں کو بلاؤں گا تو یہ بھی مجھے تحفہ دیں گے, تو یہ تو ہے تحائف کا تبادلہ جو آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے بیان کی. یہ نیوتا بھی اس کے عین مطابق ہے, یعنی ان باتوں کے جو اب تک بیان کی گئی. نیوتے کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ نیوتا بطور قرض دیا جائے. بعض خاندانوں میں رواج یہ ہوتا ہے, خیر آج کل تو بڑا جدید سسٹم آ گیا, لفافے آ گئے ہیں, انٹری لوگ گھر بیٹھ کے کرتے ہوں گے, بس لفافوں پہ نام ہوتا ہے اور گھر بیٹھ کے پھر لوگ گنتے ہوں گے, نوٹ کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کتنے کتنے دیے. لیکن بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شادی کے موقع پر ہی ولیمہ ہے یا شادی کا کی جو بھی دعوت ہے, کیونکہ بعض علاقوں میں ولیمہ نہیں ہوتا, وہ پہلے سے دعوت ہوتی ہے, شب زفاف سے پہلے ہی انہوں نے دعوت رکھی ہوتی ہے, برات سے پہلے ہی, تو رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتا ہے جناب اس دعوت میں بھی, ہاں بھی اتنے آئے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے تھے 500 روپے, اچھا جی 100 اوپر کر لو, اچھا ٹھیک ہے 100 روپے چڑھ گئے, پورا ایک حساب سامنے والے نے جتنا دیا ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہے. یہ بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ دروازہ بجائے جناب ہماری شادی میں آپ نہیں آئے, ہمارا نیوتا آپ کے اوپر ہے, شادی میں نہ جائیں تو وہ اپنا نیوتا مانگنے آ جاتے ہیں. بعض برادریوں میں یہ چیزیں تھیں, آج کل پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. یہ جو ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس برادری کے اندر نیوتا بطور قرض دیا جاتا ہے جبھی وہ واپسی کا تقاضا کرتے ہیں, کیونکہ تحفہ جو ہے جب استعمال میں آ جائے تو واپسی تو اس کی ممکن ہی نہیں ہوتی. تحفے کا عمومی حکم اگرچہ یہ ہے کہ تحفہ جو ہے وہ واپسی مانگنا گناہ ہے, اور بعض صورتوں میں تو واپسی مانگ ہی نہیں سکتے, جیسا کہ بیوی کو دیا ہے یا محارم کو دیا ہے اور اجنبی کو دیا ہے تو واپس تو مانگ سکتے ہیں, لیکن واپسی مانگنا گناہ ہے. لیکن اگر وہ صرف ہو گیا ہے تو واپسی کیسے دے گا وہ, پھر تو واپسی کا کی کوئی صورت نہیں بنے گی. تو وہ واپسی کے لیے آ جاتے ہیں, اور واپسی لیے بغیر چارہ نہیں ہوتا, اور پھر عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو ان کا جو دینا تھا وہ بطور قرض تھا. اب آپ کہیں گے کہ اس نے 500 دیے, سامنے والے نے 600 دے دیے, تو بھائی اس نے بھی قرض دیے تھے 500, اس نے بھی 600 روپے قرض دیے ہیں, سود کا معاملہ تو پھر بھی نہیں آیا, سود کا معاملہ وہاں پھر بھی نہیں ہوگا. تو یوں یہ معاشرے کا لین دین ہے, جہاں کاروباری لین دین کے احکام ہوتے ہیں, ان کے جائز ناجائز کے احکام ہوتے ہیں, وہیں پر نیوتا, گفٹ, مختلف رسم و رواج کے موقع پہ لینا دینا. تو یہ جو لینا دینا ہے ایز پر کلچر, ایز پر پیار ہوتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرے اتنے سارے دوست ہیں, اتنے سارے ساتھی ہیں, اتنے سارے تعلق والے ہیں, خالی جو نہیں یہ ڈیجیٹل دنیا کے لوگ نہیں ہیں, آج میری اس خوشی میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, موجود ہیں, آئے ہیں, کچھ لے کر آئے ہیں. تو یوں ایک اچھی چیز ہے ہمارے معاشرے کا, یہ حسن ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوشی اور غمی کے اندر کسی کو چھوڑا نہیں جاتا, بے حسی نہیں ہے, ایک اچھی بات اور ایک اچھا طریقہ ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں لفظ ربا سے سود مراد ہو, تو ترجمہ یہ ہوگا, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال سے اضافہ ہو سکے تو اللہ کے ہاں ایسا مال نہیں بڑھے گا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ یہاں جو معروف معنی ہے ربا کا, شرعی معنی وہ مراد ہے, اور بہت سارے مفسرین نے جب تفسیر بیان کی کہ یہاں ایک سے زیادہ معنی مراد ہے اور دوسرا یہ سود والا معنی بیان کیا, تو انہوں نے اس معنی کو بھی ذکر کیا. ان میں امام ماتوریدی ہیں, امام نحاس ہیں, انہوں نے رب القرآن میں, امام جساس نے احکام القرآن میں, امام ابن فرس نے احکام قرآن میں, امام ابوبکر حدادی نے تفسیر حداد میں اس پہلو کو, دوسرے معنوں کو بیان کیا ہے. تو اب مراد یہ ہوگی کہ کوئی اس لیے قرض دے کہ واپسی میں زیادہ ملے گا, قرض دینے والا جو ہے 500 کے بجائے 600 لوٹائے گا تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر چکا کہ 600 روپے واپسی میں لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ 600 کا اس نے مالک بنا دیا۔ نیوتا کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ نیوتا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 500 روپے قرض دیے، اس نے آ کے 600 روپے قرض دے دیے، 500 روپے ریپلس ہو گئے، 100 روپے اس کے چڑھ گئے، قابل واپسی ہیں، وہ آپ اس کے مالک نہیں ہوئے۔ تو یوں یہ نہ ہو کہ بعض لوگوں کو سود کی تعریف نہ آتی ہو، سود کے مسائل نہ آتے ہوں، اور وہ یوں نیوتے کی رسم کو بھی جو ہے وہ سود بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ تو لفظ ربا کے لغوی معنی بڑھنا اور اضافہ کے ہیں، اور اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ میں یہ مذکور ہوا، اکثر مفسرین نے یہی معنی بیان کیا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے جو معروف معنی ہے سود کا، اس تعلق سے بھی تفسیر بیان ہوئی۔ یہاں اب ایک اور پہلو مفسرین نے بیان کیا جو حقیقت میں ایک فقہی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی پرماننٹ ملازم نہیں ہے آپ کا، اور آپ کے ساتھ جو نا وہ ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو یہ لالچ ہے کہ چلو مجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچ جائے گا، آپ اس کو کھانا کھلا دیں گے، آپ اس کو کچھ دے دیں گے۔ ایک ہوتی ہے اجرت۔ اجرت جو ہے وہ تو ایک طے شدہ معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بخشش۔ بخشش جو ہے نا وہ مانگ کر نہیں لی جاتی، بس ایک انڈرسٹوڈ سا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کچھ کرے گا تو آپ اس کا خیال کریں گے۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ صورت بھی جو پہلا معنی بیان ہوا جس کے تحت ہم نے تحائف اور نیوتے کی بات کی، یہ صورت بھی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ آپ کسی کا کام کرو اس وجہ سے کہ سامنے والا آپ پر احسان کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو کم تنخواہ کے لوگ ہیں تو وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے کسی گاڑی دھو دی، ہوتا ہے کہ بھائی ہاں گاڑی دھوتا ہے یہ، تو آپ اس کا خیال کر لیتے ہیں۔ بعضوں کا چوکی دار ہوتے ہیں، اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں، عرف میں داخل ہوتے ہیں۔ چلا بھی بچہ آپ کا آیا، آرام سے اس کو بٹھا دیا، اطلاع دے دی، آپ نے کبھی آتے جاتے اس کو کچھ دے دیا۔ تو یہ تو ہے ایک جائز حدود میں رہتے ہوئے کچھ کام کرنا۔ اب اس میں حدود سے تجاوز بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے نا پھر وہ حدود سے تجاوز کر کے کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو پھر رشوت کے حکام بھی بن جاتے ہیں۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں آج کے اس مختصر پروگرام میں اور بالکل آخری کے حصے میں ٹپ کو چھیڑنا نہیں چاہتا، کہ وہ جو ٹپ دی جاتی ہے بیرے کو ہوٹل میں، اس کا کیا حکم ہے، کسی اور موقع پر اس کا حکم بیان کروں گا۔ لیکن میں نے ایک اشارہ ضمن دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کا سیکھنا سمجھنا ہم پر آسان فرما دے، شرح صدر عطا فرما دے، زبان سے گرہ دور فرما دے، اور ہماری زبان و بیان میں روانی عطا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک باتیں، شریعت کی تعلیمات، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے جو احکام ہم سنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا دے، ان کا سچا عاشق رسول بنا دے، سچا امتی بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔